کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا کہ اس عزا خانے کے بانی مرحوم محبوب سید علی متقی جعفری کی روح کو ایثار کرنا۔ ये मेरा पुराना जुमला है, इसे दोहरा देता हूँ कि मसला सिर्फ रोने का नहीं है, मसला सिर्फ मातम करने का नहीं है, मसला सिर्फ सोगवारी का नहीं है, मसला इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं इससे ज़्यादा अजीम मसला हमारे सामने। आँखों का काम है रोना, वो रोती रहेंगी, दिल की जागीर है दर्द, वो अपनी जागीर की हिफाजत करेगा, लेकिन बहैसियत कुल्ली हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ इससे कहीं ज़्यादा हैं। ग़म हज़रत सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह जिंदा रखने का जो हुक्म दिया गया है, उसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी मसलहतें हैं, बड़े असरार हैं। असालतन खुद इस गम में इतनी अलमनाकी है और ऐसी तासीर है कि ये गम खुद लाजवाल है। मुमकिन नहीं है कि ये गम मिट जाए या मुंदमिल हो जाए। उसके बावजूद मोमिनीन को बतौर ख़ास पाबंद किया गया कि तुम इस गम को ज़िंदा रखोगे। तो इसका सबब है, और सबब यह है कि इस गम के ज़िंदा रखने के साथ साथ वो अम्र इलाही ज़िंदा रहे, वो हदफ ज़िंदा रहे, वो मकसद ज़िंदा रहे, जिस मकसद के लिए इतनी अज़ीम शान क़ुरबानी पेश की गई, इसे हरगिज़ फरामोश न कीजिएगा। वो मकसद बड़ा मकसद है। मुख्तसर सा जुमला कहूँ, इसकी तफसील बजाय खुद बहुत देर तक गुफ्तगू की मतबाजी होगी, और वो जुमला ये है कि कल भी इस्लाम यजीदों के हाथ में असीर था, आज भी इस्लाम यजीदों के हाथ में असीर है। इस इस्लाम की आज़ादी के लिए कोशिश करनी है या नहीं, इस इस्लाम की रिहाई के लिए कोशिशें करनी हैं या नहीं, क्या ये तारीख की एक कड़वी सच्चाई नहीं है, ये एक तल्ख सदाकत नहीं है कि कल भी इस्लाम यजीदों के हाथ में असीर था, आज भी असीर है, आज भी गिरफ्तार। इस्लाम को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुव्वत चाहिए हमें, वो कुव्वत आज़ादारी हुसैन में पाई जाती है। इसीलिए जो बातिल कुव्वतों के परस्तार हैं, वो आज़ादारी की मुखालफत करना उनका बजाय समझ में आती है बात, समझ में आती है। लेकिन जो मोमिनीन हैं, जो मुस्लिमीन हैं, जो मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, जो आशिकान नबुव्वत व इमामत व विलायत हैं, जिनके दिल में दर्द है, जिन्हें एहसास ज़िम्मेदारी है, जिनके ज़मीर जाग रहे हैं, बेदार हैं, ज़िंदा हैं, वो समझते हैं कि ये गम भी ज़िंदा रखना है और इस गम के साथ साथ उस हदफ को हासिल करना है। और ये हदफ जो हासिल करना है, ये नज़रियाती सतह पर भी, अमली सतह पर भी, तहजीबी और सकाफती सतह पर भी, सियासी और इक्तसादी सतह पर भी, हर सतह पर इस्लाम अगर एक कामिल और शामिल दीन है, इस्लाम अगर एक मुकम्मल दीन है, तो ज़िंदगी का हर शोबा इस्लामी होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के بعض شعبے میں اسلام نظر آئے اور بقیہ شعبوں میں اسلام نظر نہ آئے. بہرحال آج اس تمہیدی مجلس میں دامن وقت گنجائش زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے میں مختصراً چند نکات عرض کر کے گفتگو تمام کر دوں گا، یا یہ سمجھیے کہ نہ تمام چھوڑ دوں گا. یہ آیت کریمہ جس کی آج بھی تلاوت کی، یہ گزشتہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 14-15 برسوں سے یہ آیت تلاوت کر رہا ہوں، اور میں ممبر پہ قسم شرعی کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی اس آیت میں اتنی گہرائیاں ہیں جس کا بیان گزشتہ 14-15 تقریروں میں نہیں ہو سکا، اور ابھی نہ جانے کب تک یہ بیان جاری رہ سکتا ہے. مثلاً پہرا ہی فقرہ، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے. اب یہاں غور فرمائیے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ موت قہری طور پر واقع ہو کر رہے گی. موت ایک بایولوجیکل عمل ہے، ایک خاص مدت کے بعد جو بھی زندہ ہے اسے بہرحال مر جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہم موت کو مقرر نہ کرتے تو کبھی موت نہ آتی. بالکل نئی جہت ہے بحث کی، اور اگر اس مقام کو سمجھ لیا جائے تو کسی بھی ایسے فرد کے لیے جس کی ولادت ثابت ہو لیکن اس کی موت کی اطلاع نہ آئی ہو، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے مردہ قرار دے دیں چاہے 1200 برس کیوں نہ گزر جائیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے، نحن قدرنا، ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے مقدر کیا ہے، ہم نے تخم ریزی کی ہے، ہم نے ایسا بنایا ہے کہ موت آنی ہے، یعنی ہم قادر ہیں کہ ایسا نہ بنائے کہ موت آئے. یہ بڑی بحث ہے، چھوٹی بحث نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ بحث کا دروازہ ہی تو کھلتا ہے، اس کے بعد بحثیں ہوتی ہیں، مخالف رائے آئیں گی، موافق رائے آئیں گی، مجھے اس میں کوئی عذر نہیں ہے. غور کیجئے، یہ نظام کائنات واقعاً، یہ زمان و مکان، یہ زندگی، یہ نظام، یہ جسم، کیا واقعاً یہ جسم ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ وجود ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے کہ ایک خاص مدت کے بعد فنا ہی ہو جائے؟ اس پر سائنسی دلائل ہیں، سائنس کوئی پروف، کوئی ایویڈنس رکھتی ہے کہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے کہ واقعاً ایک خاص مدت کے بعد اسے فنا ہو جانا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر ذہن و ضمیر انسانی کی گہرائیوں میں یہ یقین ہوتا کہ ایک خاص مدت کے بعد انسان کو بہرحال ختم ہی ہو جانا ہے، تو پھر طویل العمر افراد کے علاج کے دوران ڈاکٹر صاحبان ہرگز کوشش نہ کرتے کہ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بچ جائیں. جب یقین ہے کہ نہیں بچیں گے تو شاید بچانے کے لیے کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اعماق میں یہ ہے کہ بچ سکتا ہے، اب بھی بچ سکتا ہے. اس کے معنی یہ کہ یہ جو جسم، یہ جو وجود ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ واقعاً ہم اس ڈیزائن سے یہ ثابت کر سکیں کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد، ایک خاص وقت کے بعد، ایک خاص عرصے کے بعد، چند برسوں کے بعد، 60 برس یا 70 برس یا 100 برس کے بعد، بہرحال اسے نابود ہو جانا ہے، بنا ہو جانا ہے.
اور خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ایک آیت اور موجود ہے جہاں صاف صاف کہا گیا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کسی نفس کے لیے مرنے کا امکان نہ تھا اگر خدا اذن نہ دے دیتا. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ حضرت خضر کیسے زندہ ہیں, حضرت الیاس کیسے زندہ ہیں, حضرت عیسیٰ کیسے زندہ ہیں, اور فخر عیسیٰ جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کیسے زندہ ہیں؟ ظاہر میں عرض کر چکا ہوں کہ آج دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے, تو صرف گویا کیپشنز ہیڈنگز وہ عرض کر کے بڑھ جاؤں گا آگے. یہ ایک بحث ہے مکمل. دیکھیے, وجود حضرت باری تعالی سبحانہ و تعالی, وجود حضرت حق سبحانہ و تعالی پر ارسٹوٹل کے زمانے سے جو بحثیں چلی آ رہی ہیں, جو آرگومنٹس ہیں, ان میں سے ایک آرگومنٹ, ایک ایویڈنس, ایک پروف اسی عنوان سے پیش کیا جاتا ہے, ایویڈنس آف پروف آف ڈیزائن, آرگومنٹ آف ڈیزائن, کہ یہ پوری کائنات دیکھ کر ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے. پوری کائنات کو جتنا ہم مطالعہ کرتے چلے جائیں گے, اب ظاہر ہے کہ اس وقت بعض سائنٹسٹ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں, وہ بحث الگ ہے, لیکن ارسطو کے زمانے سے لے کر کتابوں میں موجود ہے. فلسفی کی کلاس میں آپ حضرات مطالعہ کرتے ہوں گے, ارسطو کے زمانے سے آج تک مضبوط حکما مانے ہوئے فلاسفہ وہ اس کو ایک مستقل دلیل سمجھتے ہیں, آرگومنٹ آف ڈیزائن. یہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کائنات, کائنات بنی ہوئی ایسی ہے کہ اس کے مطالعے سے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی حکیم اور دانا اور عالم اور قادر خالق ہے. جس طریقے سے ڈیزائن کے مطالعے سے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی خالق ہے, اسی طرح انسانی وجود کے ڈیزائن میں غور کیجئے اور بتائیے کہ کیا اس ڈیزائن میں یہ ہے کہ بر جانا ہے, یا اس ڈیزائن میں ایسا کچھ نہیں ہے, مرنے اور جینے کے امکانات برابر ہیں, صرف منحصر ہے کسی کے اذن پر. وہ کہہ دے کہ مر جاؤ تو مر جائے گا یہ جسم, وہ کہہ دے کہ باقی رہو تو باقی رہے گا یہ جسم. یہ ایک علمی بحث ہے جس پہ بحث نہیں ہوئی. نحنو قدرنا, ہم نے مقرر کیا ہے, ہم نے مقرر کیا ہے. یعنی اگر ہم مقرر نہ کرتے تو پھر جو چیز ہم نے بنائی ہے ممکن تھا کہ وہ چیز فنا ہو جائے. اور ہمارے یہاں میں نے کیا گزارش کی, جو چیز ہم نے بنائی ہے ممکن ہے کہ وہ چیز ادھر سے ادھر ہو جائے, مگر یہ کہ ہمارا اذن شامل ہو. نحنو قدرنا, ہم نے مقدر کیا ہے, ہم نے مقرر کیا ہے, ہم نے تخم ریزی کی ہے, وہ بھی ایک خاص مقصد سے, فنا کر دینے کے لیے نہیں, نابود کر دینے کے لیے نہیں, جو نقش بنایا ہے وہ مٹا دینے کے لیے نہیں بنایا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالہ, اور ہم عاجز نہیں آگئے پہلا نقش بنا کر, بلکہ ہم اس نقش کو ترقی دے کر کچھ سے کچھ اور بنا سکتے ہیں اور بنائیں گے. توجہ ہے یہاں پر, میں عرض کروں کہ دو تین جہتوں سے نہایت دقیق ایک فلسفیانہ بحث چھڑ جاتی ہے. ایک طرف موت کو, یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں لیکن نئے سیاق و سباق میں نئی بحث سے مربوط کر کے کہہ رہا ہوں, ایک طرف موت کو جبر کا استعارہ سمجھا جاتا ہے, جبر مشیت, جبر قدرت, جبر فطرت, جبر طبیعت یعنی طبیعیات. موت کو جبر کا استعارہ سمجھا جاتا ہے. ایک طرف یہی موت قدرت حق کا استعارہ بن کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے موت. گویا کہ ایک طرف انسان کے اوپر کس کا جبر ہے اور دوسرا فقرہ کیا گیا, وما نحن بمسبوقین, اور ہم عاجز نہیں آ گئے, یعنی خود ہم بھی مجبور نہیں ہیں. عجب لطیف مقام ہے, نہ تم مجبور ہو نہ ہم مجبور ہیں, نہ ہم مجبور ہیں نہ ہم نے تم کو مجبور بنایا ہے. بہت فکر انگیز بحث ہے. یہ بحث وہاں سے جڑ جاتی ہے کہ جہاں خود قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور آج تک لوگ ایسے دریدہ دہن لوگ موجود ہیں جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, تو بہت سے تو وہ انکار کر دیتے ہیں, کوئی نہیں ہے خالق, کوئی کریٹر نہیں ہے, کوئی پوائنٹ آف کریشن نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں خالق تو ہے, ہم مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے, لیکن اب بنا کے وہ خود لاچار ہو گیا ہے. اب اس نے یہ کائنات جو بنائی تھی اس کے قبضے سے اور اختیار سے باہر ہو گئی, اب اس کا بس نہیں چلتا. بنا تو دی اس نے کائنات مگر اس کا بس نہیں چلتا. اس طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں, آئے دن آرٹیکلز آتے رہتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو فلسفی سمجھا جاتا ہے اور سائنٹسٹ سمجھا جاتا ہے, اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں بڑا ادیب اور شاعر سمجھا جاتا ہے, فلسفی سمجھا جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ خالق باری سبحانہ وتعالی وہ مجبور نہیں ہے اور نہ عاجز ہے. دونوں چیزوں کی نفی کی گئی ہے. دیکھیے جبر اور عجز دونوں میں فرق ہے. عجز یا عجز دونوں تلفظ ہے. عجز یعنی عاجز ہو جانا اور مجبوری. عاجز خود عاجز ہو جانا, کوئی کام خود نہ کر سکنا یہ عاجزی ہے. کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا یہ مجبوری ہے. پروردگار نہ مجبور ہے نہ عاجز. انسان کو اس نے جو بنایا اسے بھی مجبور نہیں بنایا, مگر یہاں عاجزی ضرور ہے اس لیے کہ یہ مخلوق ہے. انسانوں کے باب میں ایک منزل پر آ کر عاجزی آ جاتی ہے. جبر نہیں ہے, میں ہمیشہ جبر کا منکر رہا ہوں اور رہوں گا. حقیقتاً حق سبحانہ وتعالی کی طرف سے مخلوقات پر کوئی جبر نہیں ہے. مخلوق ہونے کی حیثیت سے ان کی جو محدودیت ہے اس لحاظ سے عاجزی ہے. بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیں, صلوات پڑھ دیں. محمد ایک اور صلوات. بس ذرا توجہ رکھیے گا, یہ تو آپ پہلی بار تو سماعت نہیں فرما رہے ہیں. آپ حضرات مزاج سے واقف ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں فلسفیانہ بحثیں چھڑتی ہیں, اور یہ دقیق بحث ہے. خداوند متعال نہ عاجز ہے نہ مجبور. انسان مجبور نہیں ہے, عاجز ہے, لیکن اگر اس سے جڑا رہے تو اس عجز کو دور بھی کر سکتا ہے. دیکھیے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, مگر ایک تمثیل میرے ذہن میں ہے. ایک تمثیل, اس تمثیل کا بیان کر دوں تو شاید بہت سے حضرات کے لیے چیز واضح ہو جائے. مولانا روم نے بہت سی باتیں تمثیل میں سمجھائی ہیں, تو اسی طرح میرے ذہن میں بھی ایک تمثیل آ گئی. یہ جبر و اختیار کا مسئلہ اگر سمجھنا ہو کہ ہم اس کائنات میں مجبور ہیں یا مختار, پہلے اپنی بات سمجھ لیجیے, ہم مجبور ہیں یا مختار. تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں, اس مثال کو یاد رکھیے, اور وہ مثال ہے بہتے ہوئے دریا کی. मासूम से पूछा गया कि ये बताइए हम मजबूर हैं या मुख्तार, तो कहा ना मुकम्मल मजबूर हो ना मुकम्मल मुख्तार, अम्रुन बैना अम्रैन, दरमियान दरमियान में एक हकीकत है। इसको किस तरीके से आप विजुअलाइज करेंगे, किस तरीके से आप इसे तसव्वुर में लाएंगे या निगाहों के सामने अपने परसेप्शन में किस तरह लाएंगे, आप मजबूर हैं या मुख्तार, कितने मजबूर हैं कितने मुख्तार, कितने आजिज़ हैं और कहाँ तक ये आजिज़ी दूर हो सकती है और रफा हो सकती है। एक तमसील अगर याद रह जाए और बच्चों की भी समझ में आ जाए तो आपको फिक्री तवानाई भी नसीब रहेगी, अमली राहें भी खुली रहेंगी। मासूम ने क्या कहा, अम्रुन बैना अम्रैन, एक हकीकत है दो हकीकतों के दरमियान, एक अम्र है दो अम्रों के दरमियान, यानी दरमियान दरमियान। ये अम्रैन क्या है, अम्रैन को आप तसव्वुर कर लिए दो किनारे, दो साहिल, दो साहिल और दो किनारों के दरमियान में दरिया बहता रहता है। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, इस तमसील की तमाम नजाकतों को नजर में रखिए और फिर लुत्फ हक को समझिए और अपनी कुव्वत को बेदार रखिए। अगर ये दो किनारे न हो तो दरिया आगे की तरफ बह नहीं सकता, वहीं फैल कर और जमीन में जज्ब होकर खत्म हो जाएगा। ये दो किनारे उसे खुद आगे बढ़ने में मदद देते हैं, ये दो किनारे दरिया के बहाव पे कोई जबर पैदा करते हैं, ये जबर लुत्फ बन जाता है दरिया के हक में, ताकि दरिया अपना आगे का सफर जारी रख सके। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, ये किनारे कोई जबर आयद नहीं करते। अगर दोनों किनारे ना हो तो वाकई दरिया फैल कर, पानी यूं फैल कर वहीं जमीन में जज्ब हो जाए और खत्म हो जाए, आगे का सफर भूल जाएगा। गालिबन बिल्कुल ये पूरी हकीकत तो इस मिसरे में नहीं है और ये फलसफियाना बहस नहीं है, गालिब ने तो बरसबीले गोया सुखन गुस्तराना बात कही थी, लेकिन वो मिसरा है काम का कि न हो मरना तो जीने का मजा क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। हकीकत ये कि इस शायराना सतह से बुलंद होकर वहां पहुंची उस फलसफियाना सतह तक कि अगर इंसान को इस दुनिया में ये यकीन ना हो कि हमें एक दिन मर जाना है तो वो अपने उस तरह के मानवी कामों की तकमील में कोशिश करेगा ही नहीं जो उसे अबदुल आबाद तक जिंदा रखने की जामिन हो सकती है। ये जो दो किनारे हैं ये दरिया को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। और इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये दरिया अपने सरचश्मे से जुड़ा हुआ हो, कट ना जाए, तो इसकी कुव्वत हमेशा बाकी रहती है। और अगर सर चश्मे से इसको ज्यादा मदद मिल जाए तो ये साहिल को फैला भी सकता है, रास्ते में पहाड़ आए तो उन्हें रेजा रेजा भी कर सकता है। समझ रहे हैं आप, दरिया, दरिया का जोश, दरिया का तूफान, दरिया की रवानी, दरिया की तूफानी मौजें चट्टानों को रेजा रेजा कर देती हैं। लेकिन कब करेंगी, जब सरचश्मे से जुड़ी हुई हो, यानी अगर सरचश्मे से दरिया जुड़ा हुआ रहे तो किनारों का कोई जबर आयद नहीं होता और ये दरिया जहां तक चाहे सफर जारी रखे, तूल में भी, अर्ज में भी, उम्क में भी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, अब याद रखिए कि दुनिया में हमें जो ऐसे इंसान मिलते हैं, बज़ाहिर इंसान नजर आते हैं मगर उनके इख्तियार में पूरी कायनात नजर आती है, तो हमें यकीन हासिल हो जाता है कि यही वो हैं जो सर चश्मे से जुड़े हुए हैं। हम सूरज के निकलने और डूबने के मोहताज हैं। हमारी मजबूरी है या आजजी है? हम सूरज के निकलने और डूबने के मोहताज हैं हर मसले में, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के लिए भी। हमारा दिल चाह रहा हो याद हक का तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो मखसूस नमाज जिसे नमाज सुबह कहते हैं वो तो हम अभी नहीं पढ़ सकते। कोई कहे दिल चाह रहा है कि नमाज सुबह अभी पढ़ लूँ, नहीं पढ़ सकते। कोई कहे हमारा दिल चाह रहा है कि नमाज असर अभी पढ़ लूँ, नहीं पढ़ सकते, है ना? क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए कि हम अभी सूरज की हरकत के पाबंद हैं और हमारा रक्त सर चश्मे से कमजोर है, लेकिन जिनका रक्त सर चश्मे से मजबूत हो जिस दरिया का रक्त सर चश्मे से मजबूत होगा वो सूरज का पाबंद नहीं होगा, सूरज उसका पाबंद होगा। नमाज असर नहीं पढ़ी किसी ने तो क्या हुआ? इसके फजाइल में कमी आई? कोई कमी नहीं आई, फजाइल में और इजाफा हो गया। देखो तो हम में और उनमें कितना फर्क है। हमारी नमाज छूट जाए तो मासियत बन जाती है, उनकी नमाज छूटे तो फजीलत बन जाती है। फजीलतें सामने आती हैं। नहीं पढ़ी नमाज तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ से और आपकी इनायत से आपने दुआ फरमाई, सूरज पलट आया। बहुत से लोग इस वाक़े को, इस वाक़े पे बहसें करते हैं, इस रिवायत पे बहसें करते हैं, मगर इस रिवायत में अहले ईमान को कोई शक व शुभा नहीं है। ना हमें शक़ुल क़मर पे कोई शुभा है और ना हमें रद्दुल शम्स पे कोई शुभा है, ना हमें नबुव्वत मुस्तफ़ा में कभी शक हुआ है ना होगा। सलावात पढ़ दीजिए। हमें नबुव्वत मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी न शक हुआ है न होगा इंशाअल्लाह। तो बात यहाँ तक पहुँची कि अगर ये तमसील आपके जहन में रहे, दरिया की तमसील, दो किनारे हैं गोया, ये एक जबर का किनारा ये है, एक जबर का किनारा ये, लेकिन ये दोनों जबर के किनारे ये वाकई जबर का काम कर रहे हैं, यानी दरिया की रवानी में रुकावट बन रहे हैं या दरिया की रवानी का सबब बन रहे हैं? अरे इन दोनों किनारों की वजह से दरिया की जोशिश बाकी है, दरिया बढ़ रहा है आगे, समझे आप? और अगर सर चश्मे से वाबस्ता हो तो ये साहिलों में भी वसअत पैदा कर सकता है और आगे आने वाली हर रुकावट को तोड़ भी सकता है। तो अब आप समझे कि आपको अपनी आजिज़ी को अगर दूर करना है तो मखलूक होने के बावजूद, मोतनाही होने के बावजूद, आजिज होने के बावजूद आप अपनी आजिजी को हक की बंदगी के सहारे से दूर कर सकते हैं। ये जो बंदगी और इताअत फर्ज की गई, ये जो दीन उतारा गया, ये जो शरीयत की पाबंदियां आयत की गईं, ये पाबंदियां ऐसी ही हैं कि जैसे दरिया के बहते हुए पानी पर किनारों की पाबंदी लगाई गई कि आगे बढ़ते रहो, फैल के मिट ना जाओ, बिखर ना जाओ, बिखर ना जाओ। ये तुम्हारे इर्तिका के लिए है, तुम्हारी तरक्की के लिए है, तुम्हारी रवानी को बाकी रखने के लिए है। दीन की पाबंदी से गाफिल ना हो और जहाँ भी दीन खतरे में हो वहाँ खुद को दीन के लिए कुर्बान करने के लिए आमादा है। इसी में ज़िंदगी है, यही हमारी और आपकी मानवियत है, इंसान की सरफराजी इसी में। आज ज़्यादा देर तक गुफ्तगु मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इशारे बस मैंने कर दिए कि ख़ुद इस आयत करीमा में ये बहसें अभी मौजूद हैं। एक तरफ मखलूक़ात के जबर व इख्तियार का मसला, एक तरफ खुद खालिक के। پروردگار عالم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود گویا کہ اب کائنات خلق کرنے کے بعد مزید اب کوئی اختیار اور تسلط اس کائنات پر نہیں رکھتا، ان کا جواب متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے، من جملہ اس مقام پر بھی کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں آ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کائنات ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، نہیں، ہرگز نہیں. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہارے امثال کو تبدیل کریں، وننشئکم، اور تمہیں نشو دما دے کر، تمہیں پروان چڑھا کر اور بلندیوں تک پہنچائیں. یہ بلندیوں تک پہنچائیں وہی ہے کہ اگر سر چشمے سے وابستہ رہو تو تمہارا سفر ارتقاء کبھی رک نہیں سکتا. سفر ارتقاء کیا ہے؟ بس پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، یہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے، یہ جتنے واقعات ہیں معصومین کی زندگی کے، جو معجزات ہیں، حتیٰ کہ جو مصائب ہیں، ان مصائب کے درمیان بھی عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، زندگی کی حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے قربانی اور شہادتوں کے درمیان، زندگی کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے، زندگی کی الہی توانائی نکھر کے سامنے آتی ہے. پرانی مثالیں اس ممبر پہ ایک سے زائد بار دے چکا ہوں گا کہ اصل زندگی کے آثار کیا ہیں. اس جسم مادی کا حرکت میں رہنا، ان آنکھوں کا کام کرتے رہنا، اس زبان کا بامانی گفتگو کرتے رہنا، سمجھنا، درک کرنا، شعور کا قائم رہنا، قوت گویائی کا برقرار رہنا، قائم رہنا، یہ سب زندگی کے آثار ہیں، یہ سب زندگی کی علامتیں ہیں. اگر کوئی شخص ہو اور ہمیشہ خاموش ہو، کسی مسئلے میں کچھ بولتا ہی نہ ہو، اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہو اور وہ ہر مسئلے میں اپنی بات کہتا ہو تو پھر اس کا وجود تسلیم کیا جائے گا، اس کی زندگی معتبر ٹھہرے گی. اب اگر کوئی شخص اپنے جسم کے ساتھ موجود نہ ہو لیکن اس کے پیام میں اتنی قوت ہو، اس کے پیغام میں اتنی قوت ہو، اس کی تعلیمات میں اتنی قوت ہو، اس کی یاد میں اتنی قوت ہو، اس کے نام میں اتنی قوت ہو کہ وہ حالات کو زیر و زبر کر دے، یہ آثار زندگی میں سے. بہت پرانا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنا، لوگ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلم علیہ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھتے ہیں. حضرت مظلوم ترین انسان نہیں تھے، شجاع ترین انسان تھے. حسین تو وہ شجاع ترین انسان ہے کہ جس کے نام سے آج تک سلاطین وقت لرزتے ہیں. اگر نام حسین میں کوئی قوت نہیں ہے، یاد حسین میں کوئی قوت نہیں ہے، تو ہمارے یا حسین کے نعروں سے لوگ خائف کیوں ہیں؟ کیسا خوف ہے، کیسا خوف ہے. نام حسین میں زندگی ہے، یاد حسین میں زندگی ہے، ذکر حسین میں زندگی ہے. زندگی اور موت کی حقیقتوں پہ غور کیجئے تو نہ جانے کتنے مسائل اور کتنے نکات سامنے آتے چلے جاتے ہیں. پورا واقعہ کربلا اپنے اسباب و علل سے لے کر اور اپنے آثار و نتائج تک اب بھی تشریح طلب ہے. یعنی کہ تفسیر ہو چکی, تشریح ہو چکی, بیان مکمل ہو گیا, نہیں, اب بھی نئے کانٹیکسٹ میں, نئے ریلیونس میں, نئی معنویت کے ساتھ اسے سمجھنے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. حرف مقرر کہے بغیر ذکر حسین جاری رہ سکتا ہے. حرف مقرر کہے بغیر 1400 برس سے ذکر حسین ہو رہا ہے, مگر ابھی اتنا کچھ باقی ہے کہنے کے لیے کہ جو کچھ کہا جا چکا سب بھلا دیا جائے تب بھی نئے مطالب موجود ہیں. کبھی آپ نے اس رخ سے غور کیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا جانے کے لیے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, کن افراد کو ساتھ لیا, کن افراد کو چھوڑا, کسی کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا, کسی کو ساتھ لیا تو کیوں ساتھ لیا, کسی کو سفیر بنا کے بھیجا تو اسی کو سفیر بنا کے کیوں بھیجا, کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا. مثلاً وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, صرف ایک سوال قائم کر کے گزر جاؤں گا. المیہ کربلا یا حادثہ کربلا یا رزمیہ کربلا یا واقعہ کربلا میں سب سے پہلا شہید تو مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہیں. امام حسین نے مسلم ہی کو سفیر بنا کے کیوں بھیجا, کسی اور کو سفیر بنا کے کیوں نہیں بھیجا, ہے نا سوال. ایک جملہ کم سے کم میں نے آج تک ممبر پہ نہیں پڑھا ہے, آج پہلی بار عرض کر رہا ہوں, اور وہ بھی حوالے کے ساتھ. امام بخاری نے, محدث بخاری نے رجال حدیث پر اور اعلام حدیث پر ایک بہت مفصل کتاب لکھی ہے, کافی ضخیم, کئی جلدوں میں, جس کا نام ہے تاریخ کبیر. تاریخ کبیر بخاری میں, امام بخاری کی تاریخ کبیر میں یہ جملہ موجود ہے کہ مسلم ابن عقیل اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بنی ہاشم میں پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ تھے. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے بنی ہاشم میں. ابھی خانوادہ حسینی کی بات نہیں ہو رہی ہے, عموماً بنی ہاشم میں جو لوگ مشابہ تھے پیغمبر سے, بہت سے لوگ مشابہ تھے, کئی شخصیتیں تھیں جن میں مشابہتیں تھیں, کسی میں کم کسی میں زیادہ, لیکن جناب مسلم ابن عقیل بھی ان میں سے ایک تھے جو پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہ تھے. اگر یہ روایت امام بخاری کے سامنے رہے تو امام حسین کا حسن انتخاب سمجھ میں آتا ہے. سفیر بنا کے اسے بھیجو کہ جس کا چہرہ دیکھتے ہی رسول یاد آ جائیں. بس وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے, اور میں نے ابھی مصائب پڑھے تو نہیں ہیں, مگر آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. ایک طرف قلب مسلم کی پکار کیا ہو سکتی ہے, قلب مسلم یعنی عام مسلمان کے دل کی آواز کیا ہو سکتی ہے, یہی تو ہو سکتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں حضور کی مشابہت نظر آئے اس کا احترام کیا جائے, حضور سے منسوب چیزوں کی حفاظت کی جائے, حضور سے متعلق آثار کو محفوظ رکھا جائے. آثار کس کے ہیں, مشابہت کس کی ہے, مماثلت کس سے ہے, اگر حضور سے محبت ہے تو حضور سے متعلق کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کا احترام کیا جائے گا، اسے محفوظ رکھا جائے گا. اب میں کس طرح سے ذکر کروں آپ کے سامنے، کیسے یاد دلاؤں آپ کو کہ کوفے میں مسلم کا کس طرح احترام کیا گیا. اجرکم علی اللہ. جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے تو یقیناً دیکھیے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، پیسے رہ جاتی ہیں، مطالعہ کیجئے، کتابوں کو پڑھیے، صرف شعراء و ذاکرین کے بیانات تک اپنے علم کو محدود نہ رکھیے، مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے، بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی، غذائے روح نصیب ہوگی. حسین کا واقعہ پڑھتے رہا کیجئے اور دنیا کو سناتے رہا کیجئے. جب جناب مسلم نے عقیل چلے ہیں تو راستے میں کیا واقعات پیش آئے، جناب مسلم نے عقیل کیا اور جناب امام حسین کے درمیان خط و کتابت ہوئی تو اس میں کیا خط و کتابت ہوئی، جب کوفے پہنچے ہیں تو کس طریقے سے کوفے والوں نے استقبال کیا. 12,000 افراد نے بیعت کی. اس کے یہ معنی ہے کہ کوفے کے جو چاہنے والے تھے، عاشقان امام تھے، وہ سب کے سب بے وفا نہیں تھے، وہ غدار نہیں تھے، عہد شکن نہیں تھے، سب کے سب 12,000 افراد نے بیعت کی، احترام کیا، عزت کی. لیکن اس کے بعد حالات منقلب ہوئے اور جو دشمن تھا امام کا عبیداللہ ابن زیاد، جب وہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو اسے اتنی ہمت نہیں تھی کہ چہرہ کھول کے داخل ہو جائے کوفے میں. سب تاریخی حقائق ہیں. چہرے پر نقاب ڈال کے اور اس طرح کا لباس پہن کے شہر میں داخل ہوا کہ لوگ سمجھے حسین آ گئے ہیں. اندازہ ہے، یعنی عوام کو، لوگوں کو، عام انسانوں کو حسین سے کتنی محبت تھی. لوگ واقعاً حسین ابن علی کے منتظر تھے، دل و جان سے منتظر تھے. یہ ظلم تھا حکومت کا، یہ جبر تھا حکومت کا کہ جس ظلم اور بے پناہ ظلم، جبر اور بے پناہ جبر کے نتیجے میں یا لوگوں کو قید کر دیا گیا، یا قتل کر دیا گیا، یا گھروں میں خانہ نشی بنا دیا گیا، اور پھر وہ جو خلافت کے دعوے دار تھے انہوں نے مسلم کا یہ احترام کیا جس پر ہم آج تک گریہ کرتے ہیں. کیا احترام کیا؟ احترام کیا. جناب مسلم کی ایک خصوصیت تو میں نے عرض کی کہ وہ خود بھی گویا شبیہ پیغمبر تھے. آپ کا چہرہ، آپ کی زلفیں، آپ کا قد و قامت پیغمبر سے مشابہت و مماثلت تھی. مسلم خطیب بے پناہ تھے، قوت خطابت تھی. مسلم شجاع بے پناہ تھے. مسلم کی جنگیں یادگار ہیں تاریخ میں. صفین میں میمنہ اور میسرہ کے افسروں میں امیر المومنین نے مسلم کو رکھا تھا، شجاع تھے، بہادر تھے. اور خود کوفے میں دھوکہ دے کر فریب سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، یعنی امان دی گئی. ورنہ اگر جھوٹا وعدہ امان کا نہ دیا کیا جاتا تو کسی میں طاقت نہ تھی کہ مسلم کو گرفتار کر لے. یہ سچی تاریخ ہے. توجہ فرما رہے ہیں، مسلم ابن عقیل شجاع، بہادر، عالم، متقی، خطیب، شبیہ رسول. لیکن جب گرفتار کیا گیا اور دھوکہ دے کے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، جو گفتگویں ہوئی ہیں وہ بھی رکھی اور جو سلوک ہوا ہے وہ سلوک بھی کیا ہوا، تفصیلات بیان کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے. مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں دو یا تین چھوٹے چھوٹے جملے کہوں گا. مسلم کا آخری وقت کئی اعتبار سے حسین سے مشابہت رکھتا ہے. آقا حسین اس دنیا سے پیاسے گئے نا. تاریخ بتاتی ہے مسلم ابن عقیل بھی پیاسے دنیا سے، پانی طلب کیا مگر پی نہ سکے، پینا نصیب نہ ہوا. اور آقا حسین کے اعضاء و جوارے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیے گئے. इसलिए आजा और जवारे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन मुस्लिम का एक दूसरे तरीके से जिस्म टुकड़े टुकड़े किया गया है, दारुल इमारा की बुलंदी पे ले जाया गया, बाला खाने पे ले जाया गया, सर कलम करके सर और बदन दोनों ऊपर से जमीन पर गिरा दिया गया। उस बुलंदी से जब जनाब मुस्लिम का बदन गिरा है, जिसमें मुबारक गिरा है जमीन पर, तो वहीं गोया आजा और जवारे चूर हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसके बाद जो सितम किया गया है वो ये कि जिसे इमाम हुसैन के सामने जब किसी ने बयान किया तो आका पे कयामत गुजर गई। आका बुलंद आवाज से गिरिया करने पे मजबूर हुए। जब राह करबला में कूफे से आने वालों से इमाम हुसैन ने पूछा कूफे की खबर क्या है, कहने वालों ने कहा आका जब हम निकले थे कूफे से, उस वक्त आपका सफीर मुस्लिम इब्ने अकील उसके पाँव में रस्सियाँ बांधकर कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था और बच्चे पत्थर लेकर उस जिस्म नाजनीन के साथ गुस्ताखियाँ कर रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमाए। परवरदिगार अपने लुत्फ़ व करम से हमारी आजिज़ियों को दूर फरमाए। परवरदिगार हमारी क़ुव्वत व इख्तियार में इज़ाफ़ा फरमाए। परवरदिगार हमारी क़ुव्वत व हमारे इख्तियार को दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ फरमा। परवरदिगार हमारी खिदमतों को कबूल फरमा, इन मजालिस अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगार वे ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी ज़िक्र हुसैन इब्ने अली हो रहा है उन तमाम मकामात को अपनी ख़ास हिफ्ज़ अमान में आज़ादारों पर करम फरमा, सोगवारान हुसैन पर करम फरमा। परवरदिगार वारिस खून हुसैन को इज़्ने ज़ुहूर अता और उनके हाथों से अपनी रहमतों राफ़तों अदालत का परचम ले। एक मरतबा फिर सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अली मुत्तकी जाफरी और इस कुनबे के तमाम दूसरे मरहूमीन और अपने तमाम मरहूमीन की रूहों को हिसाब करें।